لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته. سيدنا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه روايت کرتے ہیں أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبرني بعمل يدخلني الجنة. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. فقال القوم، لوگ کہنے لگے: ما له ما له، اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرب ما له، ضرورت مند ہے، اور اسے کیا ہوا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعبد اللہ، تم صرف اللہ جلال کی عبادت کرو، لا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاة، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاة، اور زکاة ادا کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو، ذرها، چھوڑ دو اس کو. قال، راوی کہتے ہیں: کأنه کان علی راحلتی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی سواری پر سوار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت اسلامیہ کی جو خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی اپنی تمنا میں سچا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اسے توحید کو خالص کرنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا، زکاة کو ادا کرنا ہوگا، اور صلہ رحمی کرنی ہوگی. اللہ عزوجلال نے اعمال کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنایا ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور بہترین اطاعت وہ اللہ عز الجلال کی توحید ہے. سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. صحابہ کرام کی یہ بڑی حرص ہوتی تھی کہ کس طریقے سے وہ خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں سوال کر کے اسے اختیار کر لیں۔ یہ حدیث جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے سوال یہ کیا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو میں اختیار کروں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ سوال کرنے والے خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بعض نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ یہ سوال کرنے والے لقیط بن صبرہ صحابی تھے جنہوں نے یہ سوال کیا۔ جو ہی یہ سوال کیا تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا ما له ما له کأنہ استعظم سؤالہ، اس نے سوال کو بڑا جانا، کیونکہ اعمال تو بہت زیادہ ہیں تو یہ کیا سوال کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رہنمائی دی عرب ما له له حاج یطلبها ویسأل عنها، اس کی آخر ضرورت ہے جس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض نے عرب ما له یہ اس میں فاعل استعمال سمجھا ہے، بعض نے عریب ما له پڑھا ہے اور اس کو اس میں فاعل کے طور پہ استعمال کیا گیا، سمجھا گیا ہے، اور بعض نے اس کو عریب ما له پڑھا ہے کہ گویا کہ حاضر کے وزن پر اس میں فاعل ہے۔ اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا تفطن لما سأل عنه وعقل، کہ یہ شخص بڑا ہی حاذق اور فطیم ہے اور اس نے بہت عقل مندی کا سوال کیا۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے تعجب من حرصہ، اس کے حرص پر تعجب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب ما له، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہ رہے ہیں للہ در اي فعل فعل العقلاء في سؤاله عما جهله، اس نے انتہائی عقل مند انسان کی طرح سوال کیا ہے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے۔ بعض نے اس کا معنی دعا بھی لیا ہے سقطت اعرابه وهي اعضاؤه على عادة العرب في مثل ذلك كقولهم عقرا حلقا ونحوه من غير قصد لوقوعه لا يريدون حقيقة المعنى۔ عربی زبان میں جس طرح مختلف کلمات کو بطور دعا استعمال کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، عرب جو اس سے مراد لیا کرتے تھے کہ کیا کمال کا اس نے سوال کیا، اس نے ساری ضروریات کو ایک سائٹ پہ کر دیا اور اس کو پیش کر دیا، گویا کہ یہ چیز اس کے لیے دنیا جہان کے معاملات میں سب سے بہتر اور سب سے قیمتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جو چیزیں بیان کی ہیں کہ تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو اور کون سے اعمال تجھے جنت میں داخل کریں گے، اللہ کی عبادت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جس طرح بدنی عبادت نماز ہے اس طرح مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ اعمال جو تمہیں جنت میں داخل کریں گے ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے تم صلہ رحمی کرو، انسان کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ نسبت کا رشتہ ہوتا ہے، خواہ اس کا وارث ہو یا وارث نہ ہو، جس کے ساتھ اس کے خون کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت کرنا، ان کے حال احوال پوچھتے رہنا، اور اگر ان میں کوئی فقیر ہے تو ان کو صدقات پہنچانا، اور اگر فقیر نہیں غنی ہے تو ان تک ہدیہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں بیان کی سوال کرنے والا اونٹنی کی مہار کو اس نے پکڑا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرہا اب میری اونٹنی کو چھوڑ دو اور مجھے جانے دو. اس حدیث کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ بن عبد عمر بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار بن ثعلبہ بن خزرج الخزرجی النجاری البدری السید الکبیر. یہ وہ صحابی ہیں جن کو وہ امتیاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں پڑاؤ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنی نجار کے پاس آپ اترے تو جس گھر میں آپ نے پڑاؤ ڈالا یہ وہ گھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. اور اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے جب تک سیدہ ام المؤمنین سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ نہیں بن گیا مسجد نبوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کس اعزاز سے اس صحابی کو نوازا, ان کو میزبان بنوایا, کس ہستی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے. اس کے بعد پھر سوائے ایک سال کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں کہ جس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہ ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے گھر میں تشریف لائے تو حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے تو ان کو ان کی آسانی کے لیے نیچے جگہ دی گئی, اور صحابی رسول مشقت والا کام اپنے ذمے لیا. پانی کا اگر کوئی قطرہ گر جاتا تو اس کو جلدی سے صاف کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کوئی چیز گرانے کا باعث نہ بنے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اقترعت الانصار ایہم یؤوی رسول اللہ, انصار نے قرآن اندازی کی کہ کون میزبانی کرے گا اس مبارک ہستی کی. فقرعہم ابو ایوب, تو یہ شرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھا تھا اور انہیں نصیب ہو گیا. اور کمال کی بات اس پر یہ ہوئی فَكَانَ إِذَا أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ طَعَامٌ أُهْدِيَ لِأَبِي أَيُّوبٍ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدیہ پیش کیا جاتا, کوئی کھانا لے کے آتا, تو وہ کھانا ابو ایوب کو بھی دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری, جن کے بارے میں سالم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے لوگوں کو بلایا شادی کے موقع پہ, جن میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. جو ہی انہوں نے آ کے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواروں پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فطقطع رأسہ, انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے, فإذا البیت, اور کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی حالت یہ ہے, فوراً کہتے ہیں تم نے گھر کی دیواروں کو بھی ڈھانپ رکھا ہے. تو میرے والد کہنے لگے اور حیا کرتے ہوئے کہنے لگے غلبن النساء یا ابا ایوب, ابو ایوب ہم پہ عورتیں غالب آ گئیں. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کس خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں, کہ یہ بات یاد رکھنا، عورتوں کے غالب ہونے کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ لا ادخل لکم بیتا ولا آکل لکم طعاما، کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو میں تمہارے گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گا اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مروان بن حکم کی مخالفت کی، انہوں نے پوچھا ما یحملک علی ھذا، آپ کیوں میری مخالفت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیسا جواب دیا، انی رأیت رسول اللہ یصلی الصلوات فإن وافقته وافقناك وإن خالفته خالفناك، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، اگر آپ کی نماز ان کے موافق ہوگی تو ہم موافقت کریں گے، اگر مخالفت ہوئی تو ہم مخالفت کریں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل قدر صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے دعائیں دی، اللهم علمه الحساب وقه العذاب، اے اللہ ان کو حساب و کتاب سکھا دے اور ان کو عذاب سے بچا، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے ہدایت دے۔ جب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی بھاگ دور آئی، پھر کسی بھی لشکر سے پیچھے نہیں رہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یزید بن معاویہ کے لشکر کے ساتھ ملے جو قسطنطنیہ کی طرف جا رہا تھا، سخت بیمار ہو گئے۔ جب وہاں قسطنطنیہ کے اس قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کے سخت بیماری کے باوجود یہ وہاں موجود ہیں، اپنے ساتھیوں کو بلا کے وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو گیا تو جہاں تم اس وقت ہو یہاں ہی مجھے دفنا دینا، اور ساتھ یہ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا اور اس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہو۔ فاتاہ یزید یسألہ حاجتک، یزید بن معاویہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت؟ قال ابو ایوب نعم، میری ضرورت ہے، اذا انا مت فارکب بی، جب میں فوت ہو جاؤں تو دشمن کی سرزمین تک جہاں پہنچ سکے مجھے وہاں جا کے دفنا، اور اگر نہ ایسا سلسلہ ہو سکے تو پھر لوٹ آنا۔ واقعتاً جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، رکب به ثم سار به ثم دفنه في اصل حصن القسطنطينيه، تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح سوار کروایا گیا اور قسطنطنیہ کے قلعے میں ان کو دفنایا گیا، وصل علیہ یزید، اور ان کی نماز جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 155 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 7 حدیثیں ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں صرف صحیح بخاری میں 1 حدیث اور صحیح مسلم میں 5 حدیثیں۔ یہ حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کا ایک آسان راستہ بیان کیا ہے کہ توحید کو خالص کیا جائے، شرک نہ کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور صلہ رحمی کی جائے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 5983، اور صحیح مسلم کی ہے 13، اور سنن النسائی کی ہے 468۔ اس حدیث کو بغور پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا کتنا عظیم فکر تھا اور ان کا مقصد حیات کیا تھا، ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی تھی وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 720, سلسلہ صحیحہ کی 454. کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذہب اہل الدسور بالاجور, مالوں والے تو اجر لے گئے, یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم, نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, روزے وہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس تو مال ہیں, وہ مالوں کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا, اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به, اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون, آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کہ تم صدقہ کرو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ, سبحان اللہ کہنا ہر تسبیح کے ساتھ صدقہ ہے, وکل تکبیرۃ صدقہ, اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, وکل تحمیدۃ صدقہ, الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے, وکل تحلیلۃ صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, وامر بالمعروف صدقہ, ونہی عن منکر صدقہ, وامر بالمعروف صدقہ, نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے, ونہی عن المنکر صدقہ, اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے, وفی بضع احدکم صدقہ, اور تم اپنے اہل کی طرف جاتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر, ایاتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر, انسان اپنی جائز شہوت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے تو کیا اس میں اجر ہے؟ قال ارائیتم لو وضعها فی الحرام, کیا خیال ہے اگر کوئی حرام کی طرف جائے, اکان علیہ وزر, کیا اس پہ گناہ ہے؟ فكذلك اذا وضعها فی الحلال كان له اجر, جس طرح حرام کی طرف جائے تو گناہ ہے, حلال کی طرف آئے تو اسے اجر ملے. دوسری روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے سوال کیا کیے کہ صحابہ کرام کے پاس مال ہے جس وجہ سے وہ جہاد بھی کرتے ہیں, وہ صدقہ بھی کرتے ہیں, وہ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس مال نہیں ہے, اور سوال کیا کیا کیسے ان کے برابر ہم اجر لے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی کہ تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا, تمہیں اجر اتنا ہی ملے گا جتنا جہاد کرتے ہیں, حج عمرے کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور ان کے پاس مال. تو صحابہ اکرام کی فکر یہ ہوتی تھی کہ عملی اعتبار سے ہم کس سے پیچھے نہ رہیں, ہم سے کو زیادہ اجر نہ لے جائے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فلان کے پاس مال زیادہ ہے, وہ جہاد کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, حج عمرے کرتے ہیں, تو کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جس کو استعمال کرنے سے ہم بھی مالدار بن جائیں. انہوں نے اجر کو بڑھانے کی ہی بات پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا فرمان ہے سنن ابن ماجہ میں 4102, صحیح الجامع میں 922, سعد بن سہل السعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے, دلنی علی عمل عملته احبنی اللہ احبنی الناس, مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجئے جس کو میں اگر اختیار کروں تو میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور دنیا کا بھی محبوب بن جاؤں. فقال, ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس, تم زاہد بن جاؤ دنیا میں تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کو طلب نہ کرو، اس سے کنارہ کر لو تو لوگ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو صحابہ کرام کی فکر کیا تھی، اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک تیسری روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، 17334، وہ فرماتی ہے: لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابتدأته فأخذت بيده، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا۔ قال فقلت یا رسول اللہ ما نجات المؤمن، مومن کی نجات کیسے ہے؟ قال یا عقبہ احرس لسانک وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے گھر میں قرار پکڑو اور اپنے گناہوں پہ رو لیا کرو۔ صحابہ کی فکر یہ تھی نجات کیسے ہے، درجات کیسے بلند ہوں گے۔ ایک چوتھی روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ جاتا ہے، روایت ہے صحیح بخاری کی، 1397، اور سوال کیا کرتا ہے: دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائیے جس کو بجا لانے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، عبادت اللہ کی کرنا، شریک نہ ٹھہرانا اس کے ساتھ کسی چیز کو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو قائم کرنا، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی هذا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ فلما ول، جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جنتی انسان کو دیکھے، وہ اس انسان کو دیکھ لے۔ ایک پانچویں روایت میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ 7339، سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں: ہم ایک سفر میں تھے، میں ایک صبح اللہ کے رسول کے قریب ہو گیا اور ہم چل رہے تھے، میں نے فوراً سوال کیا: اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے رسول ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا: لقد سألت عظیما وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علی، آپ نے مسئلہ تو بہت بڑا پوچھا لیکن یہ بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ آسانی کر دے۔ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرنا اور زکات کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ثم قال، آپ نے پھر فرمایا: الا ادلک علی ابواب الخیر، میں خیر کے دروازوں کے متعلق آپ کو نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئة کما یطفئ النار الماء، صدقہ اس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے، وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور اسی طرح رات کی نماز بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ آیت کی تلاوت کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول یہاں اس آیت کی آخر تک پہنچے، جزاء بما كانوا يعملون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه، میں آپ کو اس بات کی خبر نہ دوں کہ سب سے بنیادی بات کیا ہے اور اسلام کی بنیادی بات کے ساتھ ساتھ اس کا ستون کیا ہے اور اس کی کوہان اور بلندی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رأس الامر الاسلام جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا، اسلام کی عظمت اور سب سے بڑی بات تو دین اسلام ہے، وعمودہی اور اس کا عمود جو ہے وہ نماز ہے، ستون وذروت سنامہ الجہاد اور اس کی کوہان اور بلندی اور اس کی چوٹی جہاد ہے، پھر فرمایا الا اخبرک بما لک ذلک کلہ، ان ساری چیزوں کے برابر ایک عمل نہ بتاؤں، قلت بلا فاخذ بلسانہ، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑا، فقال تکف علیک ھذا، اس پر کنٹرول کر لینا، قلت یا نبی اللہ، میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ ہمارا مؤاخذہ ہوگا جو ہم بولتے ہیں، قال سَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاز، تیری والدہ تجھے گم پائے اے معاذ، وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گی تو ان کی زبانیں ہی ڈالیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی فکر کے کیا کہنے، صحیح مسلم کی روایت ہے 489، سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ فاتیتہ بوضوئہ وحاجتی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا، میں نے آپ کی ضروریات اور پانی لے کر آیا، فقال لی سل، تو اللہ کے رسول مجھے فرمانے لگے سوال کیجیے اگر کو آپ کی چاہت ہو، فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول ایک ہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، قال او غیر ذلک، کچھ اور، قلت ہو ذاک، اللہ کے رسول بس میری تو یہی خواہش ہے، قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر اس تمنا میں سچی ہو تو کثرت سے نوافل پڑھنا اور سجدے کرنا، قیامت کے دن جنت میں تمہیں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 15، اور مسند امام احمد کی ہے والیوم 3 پیج 348، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہنے لگا، ارائیت اذا صلیت المکتوبات، کیا خیال ہے آپ کا اگر میں پانچوں نمازیں جو فرض ہیں ان کی ادائیگی کروں، وصمت رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھوں، واحللت الحلال وحرمت الحرام، حلال کو حلال کہوں اور حرام کو حرام جانوں، ولم ازید علی ذلک شیئن، اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا، قال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یہاں بھی صحابی کی یہی تڑپ ہے جنت میں جا سکتا ہوں، تو جن لوگوں کی زندگی کی ایک ہی تڑپ ہو، ایک ہی درد ہو، ایک ہی غم ہو کہ جنت کیسے مل سکتی ہے، درجات کیسے مل سکتے ہیں، اللہ کا محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے، تو ایسی ہستیوں کو ہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک رول ماڈل بنایا اور نمونہ بنایا، اور ان کے ایمان کو ہی دنیا کے تمام انسانوں کے ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس حدیث کے اندر صحابی کے سوال کا جواب دیا، جس صحابی کا سوال کتنا خوبصورت ہے کہ میں جنت کیسے جا سکتا ہوں، اس حدیث میں بھی یہی تڑپ موجود ہے، جنت کی ہی خواہش ہے، اور ایک روایت کے تو یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، قد احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا، جس نے مجھے کس قدر توڑ کے رکھ دیا ہے، غمگین کر دیا ہے. پوچھا سوال کیا ہے؟ کہا صرف اتنا بتا دیں کہ میں جنت کیسے جاؤں گا اور جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں. اللہ ایسا عالی فکر ہر ایک کو نصیب فرمائے کہ اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہو کہ میں اور میری اولاد اور میرے رشتہ دار اور میرے شہر کے اور محلے کے لوگ، میرے معاشرے کے لوگ، میرے تعلق والے جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چار چیزیں بیان کی جن کے ذریعے جنت کی ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ تھی، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ عز و جلال کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. ہر وہ ارادہ اور نیت، ہر وہ قول اور عمل جس سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اور امام جرجانی نے کس خوبصورتی سے چند اور پہلوؤں کو بھی بیان کیا، الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل گیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، جو ہاتھ سے چھن گیا ہے اس پہ صبر کرنا، یہ عبادت کا نام ہے. اور بعض نے عبادت کی تعریف میں یہ لکھا ہے، کمال الحب للہ ونہایتہ وکمال الظن للہ ونہایتہ. دنیا جہان کی تمام محبتوں سے بڑھ کے اللہ عز و جلال سے محبت کرنا اور اللہ عز و جلال کے بارے میں کمال کا گمان رکھنا. اور بعض نے یہ مفہوم بھی پیش کیا ہے، طاعته بفعل المعروف وترك المحذور، اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم بنانا. اور کیسے؟ جو حکم اس کا آ گیا ہے اس کو مان کر، جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک کر. غاية التذلل للخالق، انتہا درجے کی عاجزی خالق کے سامنے پیش کرنا، یہ عبادت ہے. تو عبادت اطاعت کرنے کے معنی میں بھی ہے، عبادت خدمت کرنے کے معنی میں بھی ہے، شریعت کے احکام بجا لانے کے معنی میں بھی ہے، عاجزی دکھانے کے معنی میں بھی ہے. انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے. وہ اللہ کے سامنے عاجزی بھی دکھاتا ہے اور شریعت کے احکامات کو بجا لانا اپنی زندگی کا سلوگن بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اصحاب صفہ کی مفلسی اور محتاجی دیکھی تو کیا کہنے لگے، ما هذه العبده حولك يا محمد، یہ غلام آپ کے گرد و پیش کیسے جمع ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر رکھی تھی. عبادت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر و عبادت بالاختیار والتخیر. اللہ نے کچھ مخلوق کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہے، حیوانوں کو، نباتات کو، فرشتوں کو، ان کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا اور وہ عبادت کر رہے ہیں. بول تو نہیں سکتے نباتات، حیوانات، لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آسمانوں اور زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، آسمانوں میں فرشتے اور زمینوں میں جتنے بھی زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے، سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور ان میں تکبر نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا
اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون.
کیا وہ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے ہر چیز جو ہے یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں تو کس طرح وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک تیسری جگہ فرمایا
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں اور جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کر, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. انہ کان حلیما غفورا, وہ بہت ہی بردبار ہے اور بخشنے والا. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق کو مسخر کیا ہے عبادت کے لیے, لیکن جن اور انسانوں کو اختیار دیا ہے عبادت کرو گے تو اللہ کے محبوب, عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت سے مطرود دتکارے جاؤ گے. اس عبادت کی قبولیت کے لیے جب تک انسان تین باتوں کو نہیں سمجھتا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. عبادت کی قبولیت کے لیے اگرچہ بعض علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں, اخلاص اور سنت کی متابعت, بعض نے توحید کو بھی بنیادی طور پہ پیش کیا ہے اور شرک سے اجتناب کرنا بھی ضروری قرار دیا ہے. کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما.
اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے, بقیہ گناہوں کو چاہیں گے تو قیامت کے دن معاف کر دیں. بلکہ یہ بھی فرمایا
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار.
جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی چیز کو شریک بناتا ہے, شرک کرتا ہے, جنت اس پہ حرام ہے, ٹھکانہ اس کا جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحیح الجامع کی روایت 6531, من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ, جس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا. ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اس حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ایک شخص نے, صحیح مسلم کی روایت ہے 93, مل موجبتان, کون سی دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں؟ فقال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا. ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, اور جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادت صحابہ کرام کو سمجھائی اس میں جہاں توحید کو خالص کرنا ہے وہاں اخلاص کے بغیر وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. روایت صحیح الجامع کی 8056، سلسلہ صحیحہ کی 52، صحیح النسائی کی 2943، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ عز و جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص ہو اور صرف اس کی رضا چاہنے کے لیے کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب تک تیسری شرط بھی نہ ہو عمل کی قبولیت کی، اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت الفرما برداری، اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض قرآن مجید کی آیت الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کی تفسیر میں فرماتے ہیں اخلصہ اصوبہ، وہ خالص بھی ہو وہ صواب یعنی ٹھیک عمل بھی ہو. فانہ اذا کان خالصا، اگر اخلاص ہو ولم یکن صوابا لم یقبل، اور وہ ٹھیک نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، جب عمل ٹھیک ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں ہوگا. حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا، جب تک اس میں اخلاص نہ آ جائے. وَالْخَالِصْ إِذَا كَانَ لِلَّهِ، اور خالص وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو. وَالصَّوَابْ إِذَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ، اور ٹھیک عمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ سنت کے مطابق. اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے لا يقبل اللہ صاحب بدعا صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرہ حتی يدعها. بدعتی انسان کا صوم و صلاۃ اور حج عمرہ اللہ عز و جلال اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا. اور صحیح ترغیب کی روایت ہے 54، ان اللہ حجب التوبہ عن كل صاحب بدعا حتى يدع بدعته، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جب تک عمل نہیں ہے اس وقت وہ عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتی. یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس طرح عبادت کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور عبادت جو ہے توحید اخلاص اور سنت کی متابعت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، عبادت مؤثر کیسے ہوتی ہے، کیسے اثر انداز ہوتی ہے عبادت، کس طرح انسانی زندگی میں رونق آتی ہے عبادت کے ساتھ. عبادت کے ساتھ چند کام کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا کام ہے عبادت تو کر رہے ہیں گناہوں کو چھوڑا جائے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حیب ابن الورد سے سوال کیا گیا متى يفقد العبد لذة العبادة، عبادت کی لذت سے محروم کب ہوتا ہے انسان؟ تو انہوں نے جواب دیا اذا وقع في المعصية، جب وہ گناہ میں پڑ جائے. واذا فرغ منها قال، پھر انہوں نے کہا فارغ ہو کر يفقد لذة العبادة اذا هم بالمعصية، جب گناہ کا ارادہ ہی کر لے تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تربیت دی صحابہ کو، اور صحابہ نے تابعین اور پھر تبع تابعین تک یہ پہنچی. بشر بیان کرتے ہیں ان العبد لیذنب الذنب فیحرم به قیام اللیل، بندہ گناہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے اذا لم تقدر على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انک محروم مکبل کبلتک خطیئتک، اگر تم رات کی تہجد نہیں پڑھتے، دن کو روزہ رکھنے کی تڑپ نہیں ہے، سمجھ لو محروم ہو اور کڑیاں ڈالی گئی ہیں آپ کو، اور آپ کو کڑیاں آپ کے گناہوں نے ڈالی ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا ابا سعید انی ابیت معافا واحب قیام اللیل واعد طہوری فما باری لا اقوم، صحت مند بھی ہوں، تہجد پڑھنا بھی چاہتا ہوں، تیاری بھی کرتا ہوں، پانی بھی رکھتا ہوں، اٹھ نہیں سکتا. قال ذنوبک قیدتک، تیرے گناہوں نے تجھے قیدی بنا رکھا. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرمت قیام اللیل مرہ بذنب اذنبتو، میں ایک مرتبہ تہجد سے محروم ہوا اور مجھے سمجھ آئی کہ میرے اس غلطی کی وجہ سے مجھے محروم کیا گیا. سلیمان الدارانی بیان کرتے ہیں، لا تفوتو احدا صلاة الجماعة الا بذنب، فرض نماز سے پیچھے رہتا ہی وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اخوانی ان الذنوب تغطی علی القلوب فاذا اظلمت مرآۃ القلب لم يبين فيها وجه الهدى، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب انسان کے دل کا آئینہ ہی تاریک ہو جائے تو پھر ہدایت کا چہرہ نظر نہیں آتا. ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم، اور جس شخص کو پتہ چل جائے کہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں وہ فوراً شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اسے شعور ہوتا ہے شرمندگی کا، اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے پھر انعامات سے نواز دیں گے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الذُّنُوبِ اشْتَدَّتِ الْوَحْشَةِ، جتنے گناہ زیادہ ہوں انسان کے دل میں وحشت اور دہشت بڑھ جاتی ہے. وَأَمْرُ الْعَيْشِ عَيْشُ الْمُسْتَوْحِشِينَ الْخَائِفِينَ، اور ان کی زندگی میں خوف اور قلق آ جاتی ہے. وَأَطْيَبُ الْعَيْشِ عَيْشُ الْمُسْتَأْنِسِينَ، اور سب سے پاکیزہ زندگی ان کی ہوتی ہے جو اللہ عز و جلال کے ساتھ انس رکھنے والے ہیں. فَلَوْ نَظَرَ الْعَاقِلُ وَوَازَنَ بَيْنَ لَذَّةِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا تَوَلَّدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْوَحْشَةِ لَعَلِمَ سُوءَ حَالِهِ وَعَظِيمَ غَبْنِهِ إِذَا بَاعَ. اگر کسی شخص کو، کسی عقل مند کو یہ توفیق مل جائے اور موازنہ کرے کہ معصیت اور گناہ کی لذت کتنی تھی چند لمحات، اور پھر اس کے بعد جو خوف اس کے دل میں آتا ہے، جو وحشت آتی ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی حالت کتنی بری ہے اور کس قدر یہ دھوکہ کھا بیٹھا ہے. اور اس چیز کے درمیان بھی یہ فرق کرے، انس الطاعہ وامنها وحلاوتها بوحشه المعصيه، کہ جب انسان اطاعت کرتا ہے تو دل میں قرار اور سکون کتنا آتا ہے، لذت کیسے محسوس ہوتی ہے. اگر یہ موازنہ کر لے تو ضرور برائیوں سے دور ہو جائے. عبادت کی لذت اس وقت تک رہتی ہے، مؤثر اس وقت انسان میں اور معاشرے میں ہوتی جب بدعات سے انسان اجتناب کرتا ہے. امام احمد بن سنان القطان بیان کیا کرتے تھے، لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحدیث من قلبه. دنیا میں جو بھی بدعتی شخص موجود ہے وہ اہل حدیث یعنی حدیث والوں سے بغض ہی رکھتا ہے. سو جب کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی حلاوت اور چاشنی چھین لی جاتی ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس فی الارض صاحب بدعا الا وهو یجد ذلتا تغشاہ. دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جو ذلت کا سامنا نہیں کرتا. قال وهي فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب میں بات ہے. قالوا اين هي فی کتاب اللہ، قالوا اين هي من کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں کہا ہے. قال اما سمعتم قوله تعالی، تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، جنہوں نے بچھڑے کو اپنا رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کا غضب ان کو پہنچے گا. وذلت في الحياة الدنيا، اور دنیا میں بھی انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے. قالوا يا ابا محمد هذه لاصحاب العجل خاصه، یہ تو بچھڑے والوں کے لیے خاص آیت ہے. قال كلا، ہرگز نہیں. اتلو ما بعدها، اس کے بعد والا حصہ پڑھو. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ، گھڑنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. فَهِيَ لِكُلِّ مُفْتَرٍ وَمُبْتَدِعٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہر گھڑنے والے اور بدعتی کے لیے قیامت کے دن تک یہ ذلت کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا. عبادت میں لذت آتی ہے، اور مؤثر عبادت اس وقت ہوتی ہے جب قرآن اور ذکر سے سچی محبت ہو جائے. ارشاد ربانی ہے،
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان تو ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور دل مطمئن ہوتے ہی اللہ کے ذکر سے. اس لیے اللہ کے ذکر اور قرآن کے بغیر انسانی عبادت میں لذت نہیں آتی. اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کتاب اللہ، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوں تو یہ قرآن سے کبھی سیر ہوں ہی نہ. اور مالک بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ماذا زرع القرآن فی قلوبکم، ان القرآن ربیع المؤمن کما ان الغیث ربیع الارض. دیکھو قرآن نے تمہارے دل میں محبت کیسے پیدا کی ہے. قرآن تو مومن کے لیے ربیع ہے، جس طرح بارش آئے تو زمین میں ہریالی ہو جاتی ہے، کس قدر خوبصورتی آ جاتی ہے. قرآن پڑھنے سے انسان کے دل میں ایسی ہی رونق اور خوبصورتی آ جاتی ہے. اوس بن عبداللہ کتنی بڑی بات کہہ گئے، نقل الحجارت اہون علی المنافق من قراءۃ القرآن، منافق کی یہ نشانی ہے، پتھر اٹھانا اس کے لیے قرآن مجید پڑھنے سے آسان لگتا ہے. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کو جو لذت اللہ نے قرآن میں دی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی. اوس بن عبداللہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ آج کام کرنا تو اس کے لیے آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان نہیں. یہ دعائیں تو کرتا ہے ہر شخص، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ میرے دل کی بہار بنا دے قرآن کو. کیسے بنے گی بہار؟ قرآن کھول کے بیٹھو، اس کو پڑھو، سمجھو، تدبر کرو، غور کرو، یہ بہار ہے. انسان قرآن کو ہاتھ نہ لگائے اور کہے کہ ربیع قلوبنا بن جائے، تو ایسے ربیع قلوبنا قرآن کبھی بھی دل کی بہار نہیں بنے. اور سچ کہا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز، عالج قلوبکم، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ. یہ شعر سن کے تو روتے ہیں لیکن قرآن سن کے ان کو رونا نہیں آتا، یہ بیمار دلوں کی نشانی ہے. اللہ اس قرآن کی نعمت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے، اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے. اس قدر اللہ نے اس میں لذت رکھی ہے، اس قدر لذت رکھی ہے کہ انسان دنیا کی ساری لذتیں ایک طرف اور قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی ایک عجیب سی لذت ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ، کس طرح قرآن کو پکڑتے رویا کرتے تھے، کہتے تھے، اشغلنا عنک الجہاد، ہم جہاد میں لگے رہے اور زیادہ اے قرآن تمہیں نہیں پڑھ سکے. آج امت کی حالت یہ ہے کہ کوئی روتا تو نہیں ہے اور نہ ہی قرآن پکڑ کے یہ کہتا ہے، لیکن زبان حال سے امت یہ کہہ رہی ہے، اشغلنا عنک الجوالات، کہ ان کو تو جہاد نے مشغول کر دیا، امت کو آج موبائلز نے مشغول کر دیا. چھ چھ گھنٹے جو ہے اس پہ بیٹھا رہنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کے چھ صفحات پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو. عبادت میں لذت آتی ہے، اس کا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، اور اس چوتھے طریقے کو پیش کرنے سے پہلے مجھے سنن ابی داؤد کی روایت وہ یاد آ گئی، 198، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ذمہ داری ہے، پہرہ دینا ہے، ایک پہرہ دے رہا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، دشمن نے تیر مارا ہے، ایک نہیں تین تیر لگائے، ان نے رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا، اور صحابی جب سلام پھیرتے ہیں تو کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں، کنت فی سورۃ اقرأها فلم احب ان اقطعها، میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا کہ تیر تو مجھے لگے لیکن میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہا۔ یہ ہے وہ محبت قرآن مجید کی جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے، کہ ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے تیر لگ گیا ہے، ان کو کس قدر لذت مل رہی ہوگی کہ انہوں نے تیر اور خون کی پرواہ کیے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھا اور سورت مکمل کر کے سلام پھیرا۔ اللہ ایسی قرآن کی محبت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ عبادت اس وقت لذت دیتی ہے، مؤثر ہوتی ہے جب نیک مجالس کو اختیار کرے، انسان آخرت سے محبت کرے۔ احمد بن حرب کہا کرتے تھے، عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء، میں نے 50 سال عبادت کی لیکن اس وقت تک مجھے لذت نہیں ملی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق، جب تک میں نے لوگوں کو راضی کرنا نہیں چھوڑا اس وقت تک میری زبان پہ اللہ نے حق کو جاری نہیں کیا۔ وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، میں نے فاسق لوگوں کو چھوڑا تو اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا۔ تركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر لگائی، اللہ نے دنیا کی لذتیں کیا آخرت کی لذتیں مجھے عطا کر دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعا کہا کرتے تھے، اذا لم تجد للعمل حلاوة فی قلبك وانشراحا فی صدرك فاتهمه، جب تمہارے دل میں لذت نہ آئے اور شرح صدر نہ ہو دین کے بارے میں تو سمجھ لو، اتہام لگاؤ اپنے اوپر کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى الشَّكُورِ، یعنی انہو لَابُدَّ أَن يُسِيبَ الْعَامِلَ عَلَى عَمَلِهِ فِي الدُّنِيَا مِنْ حَلَاوَةٍ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ وَقُوَّةً شِرَاحِ صَدْرِهِ وَقُرَّةَ عَيْنٍ فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَعَمَلُهُ مَدْخُولٌ، کیونکہ اللہ عز و جلال قدردان ہیں، وہ ہر بندے کو عمل کا اجر دیتے ہیں دنیا میں بھی، اور وہ اجر دنیا میں کیا ملتا ہے، اس کے دل میں لذت و حلاوت اور مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، شرح صدر ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور رونق اسے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جب لذت محسوس نہ ہو تو اپنے اوپر تہمت لگاؤ کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہمیں ایک پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کرنے سے انسان کو لذتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے، حتی تورمت قدم، پاؤں میں ورم آ جاتا، حتی تتفطر قدم، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، او تنتفخ قدم، پاؤں پھول جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے سرتاج رسول بنایا، تو جواب کیا دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ سلف صالحین یہی بات کہا کرتے تھے، ما زلت اسوق نفسی الى اللہ وهي تبکی حتی سقطها وهي تضحک، ابتدا میں میں اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے جاتا تھا اللہ کی طرف اور روتی تھی میری جان، اب میں حتی سقطها وهي تضحک، پھر لذت ایسی آنے لگ گئی کہ دل میں خوشی ہوتی تھی میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتا۔ اور امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ پیش کیا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ نَفْسَكَ بِمَنْزِلَتِ دَابَتِكَ، تیرا نفس تیری سواری کی مثل ہے، ان عرفت منك الجد جدت، اگر سواری کو پتا چل جائے نا کہ یہ مجھے دوڑائے گا بھگائے گا تو وہ دوڑتی ہے، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. اور اگر سواری کو پتہ چل جائے نا کہ یہ تو کسلان ہے، عاجز سا انسان ہے اور یہ سستی کرنے والا ہے، تو سواری یہی کچھ چاہتی ہے اور پھر وہ اپنی شہوت اور اپنے آرام ہی پورے کرتی ہے، وہ کبھی تیز نہیں دوڑاتی. نفس کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنے والا، تو نفس ہمیشہ انسان کو کھینچتا ہے سستی کی طرف اور رغبت دلاتا ہے نیند کی طرف. لیکن اگر نفس کو پتہ چل جائے تو پھر نفس بھی تیار ہو جاتا ہے اور پھر لذت سے آشنائی اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرما دیتے. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو گے جنت جاؤ گے. اللہ عز وجلال کے پیغمبر نے فرمایا وتقیم الصلاۃ، قرآن مجید کا یہ لفظ 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 51 مرتبہ جو ہے یہ قیام کے ساتھ اس کے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا. قرآن مجید کو بغور پڑھا جائے تو ادو الصلاح، نماز ادا کرو، صلو نماز پڑھو، اس طرح کے الفاظ نہیں ملیں گے، اقیم الصلاح کے الفاظ ملیں گے، اقام الصلاح کے الفاظ ملیں گے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اقامت صلات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان کو پورا کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی رعایت کی جائے اور اس کے خشوع اور خضوع کا خیال رکھا جائے. اس لیے اقامت صلات جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وقت پہ ادائیگی ہو، ارکان واجبات کو پورا کیا جائے، اس کی شروط کو پورا کیا جائے اور جو قرآن مجید نماز میں پڑھا جائے اس میں خشوع اور تدبر ہو، معنی پہ غور ہو، فحاشی اور منکر چیزوں سے انسان بچے، جھوٹی باتوں سے بچے، فتنوں اور گناہوں سے بچے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا شوق اس کے اندر ہو، لوگوں کو تکلیف نہ دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. علماء نے یہ ساری چیزیں اقامت صلات میں شامل کی ہیں اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. کب؟ جب اقامت صلات ہو. اس لیے الاقامہ کہا جاتا ہے من اقام الشیء اذا اتى بجميع حقوقه، جب تمام حقوق کو پورا کیا جائے تو کہتے ہیں اقام الشیء، اس نے کسی چیز کو قائم کر دیا. رکوع بھی مکمل ہے، سجدہ بھی مکمل ہے، وقت کی بھی حفاظت ہے اور انسان دل و جان سے اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کسی اور سوچ میں نہیں ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس طرح کی احادیث یحضنا نحن علی ان نقوم صلاتنا، ہمیں اس بات کی رغبت دلاتی ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں. واقیم الصلاح، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ اقیم الصلاح، ہم یہ سب سمجھتے ہیں اس سے معنی یہ ہے کہ نماز پڑھو، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ نماز پوری پڑھو اور نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو اور نماز کے تمام واجبات اور اس کی ضروریات کو پورا کرو، وقت پہ ادائیگی کرو، ذکر و اذکار کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت پر ادائیگی کی ترغیب دلائی، صحیح وضو کر کے نماز پڑھی جائے، قبلہ رخ ہو کے پڑھی جائے، دیگر شروط کا خیال رکھا جائے، صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، صفیں ملائی جائیں اور صفیں درست کی جائیں اور اس کے خشوع کا اہتمام کیا جائے اور نماز کے اندر اعتدال اطمینان کا خیال ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تفصیلات بیان کی ہیں. لیکن اقامت صلات تو وہ کرے گا جو اس کے ہاں نماز کی اہمیت کوئی ہوگی، روٹین نہیں، وہ اس کو عبادت سمجھتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ، اور یقین کر لو بہترین عمل تمہارا نماز ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن, اور باوضو وہی رہتا ہے ہر وقت جو مومن ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ 277. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے بنیادی امور میں سے سب سے بہترین کام نماز ہے. اس لیے جب وہ اپنے گورنرز کو اکٹھا کیا کرتے تو کیا کہتے, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز کا ہے. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع. جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے گویا کہ دین کی حفاظت کر لی, اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ باقی سارے کاموں کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین, سات سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو. واضربوهم علیہا وهم ابناء عشرین, دس سال کا ہو جائے تو اسے مار کے بھی پڑھاؤ. وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور ان کے بستر جدا جدا کر دو. سنن ابی داود 495, جامع ترمذی 407. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے والوں کے ہاں فکر کیا تھی. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے, من اراد ان یعرف مکانته عند اللہ فلینظر الى مکانۃ الصلاۃ عنده, جس نے یہ جاننا ہے کہ میری حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے, وہ یہ سوچے کہ نماز کی حیثیت اس کے نزدیک کیا ہے. جتنی حیثیت وہ نماز کو دیتا ہے اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی حیثیت. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہر قسم کی مصیبت اور گھبراہٹ اور پریشانی کا حل سمجھتے تھے. کان اذا حزبه امر صلى, سنن ابی داود کی روایت ہے 1319, آپ کو جب بھی کوئی پریشانی اور فکر لاحق ہوتی آپ نماز شروع کر دیتے. اور خزاعہ کا ایک شخص کیا کہتا ہے, سنن ابی داود کی روایت ہے 4985, لیتنی صلیت فاسترحت, کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی مجھے سکون مل جاتا. لوگوں نے اس پہ عیب لگایا, کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها, بلال نماز کے لیے تکبیر کہیے تاکہ نماز سے ہمیں کچھ سکون مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کیا بیان کرتے ہیں, قال لبعض اہلی, اپنے اہل میں سے کہتے ہیں کسی کو, یا جاریہ ایتونی بوضوء لعلی اصلی فاستری, جلدی سے پانی لاؤ میں وضو کروں شاید میں نماز پڑھوں مجھے سکون آ جائے. اور انہوں نے بھی یہی دلیل دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ, اٹھو تکبیر کہو نماز پڑھے سکون مل جائے. نماز جو ہے تقیم الصلاۃ, جب اقامت صلاۃ ہو تو پھر گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ, جس شخص کو فرض نماز کا وقت آ جائے توفیق مل جائے اور وہ اٹھے, فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها, اچھا وضو کرتا ہے اچھا خشوع اور رکوع کرتا ہے, الا كانت کفارہ لما قبلها من الذنوب, پچھلے سارے گناہوں کا ایسی نماز کفارہ بن جاتی ہے, ما لم يؤتي كبيرا وذلك الدهر كله, شرط یہ ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. صحیح مسلم 228. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسری نماز کے انتظار کو جہاد کی مثل کہہ دیا. فرمایا, انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط, سرحدوں پہ پہرہ دینا جو ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا, اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے. صحیح مسلم 251. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ, جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے روشنی کا سبب بھی بنتی ہے, یہ دلیل بھی بنے گی اور قیامت کو نجات کا باعث بھی بنے گی. مسند احمد 6576 اور مشکات المصابیح کی روایت 578۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے نماز بھی ایک انتہائی پسندیدہ چیز تھی۔ فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے، خوشبو مجھے پسند ہے۔ النساء المرأة الصالحة، دوسری روایت میں آتا ہے نیک عورت، سنن النسائی 3939۔ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اس لیے حساب نماز کا ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر، سنن النسائی کی روایت 465، صحیح الجامع کی روایت 2020۔ سب سے پہلے حساب لیا جائے گا بندے کا تو نماز کے ساتھ، اگر نماز ٹھیک نکلی تو فلا پا جائے گا اور نجات پا جائے گا، لیکن اگر نماز ٹھیک نہ نکلی تو خواب و خسران ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی، صحیح الجامع کی روایت 2905، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود۔ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے سجدے کے اعضاء کو آگ نہیں لگے گی، اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ عز و جلال قیامت کے دن فیصلہ بھی کریں گے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، جس دن اللہ عز و جلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، سجدے کی طرف بلایا جائے گا، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جس دن اللہ عز و جلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا تو یہ کافر لوگ اور منافق لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت 4919، یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقی، اللہ عز و جلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، فیسجد له کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدہ میں چلی جائے گی، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدہ ریز ہو جائے گی۔ فیبقى کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعۃ، جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے سجدے دنیا میں کرتے رہے، فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقا واحدا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تخت بن جائے گی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، کلما اراد ان یسجد خر علی قفا، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو گدی کے بل پچھلی طرف گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آج اقامت الصلاۃ کی بات ہم کر رہے ہیں، لوگ تو ویسے نماز نہیں پڑھتے، اقامت الصلاۃ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تو بڑی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، نماز یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، جامع ترمذی کی روایت 2618۔ اور حدیث میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس مقام پر ہے وہ ایسے کفر کو اختیار کرتا ہے جو اسے ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اہل ایمان اور کافروں کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ طبرانی کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كان اصحاب رسول اللہ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة، سید ترغیب کی روایت 456، جامع ترمذی کی روایت 2622۔ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم يصلی فهو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر. کتابوں کی ورق گردانی کریں تو امام سعید بن جبیر، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، اور امام حسن بصری، امام اوزاعی، امام ابراہیم النخعی، حکم بن عتیبہ، ایوب السختیانی، عبداللہ بن المبارک، اسحاق بن راہویہ، حماد بن زید، ابو داود الطیالسی، زہیر بن حرب، ابو خیسمہ، ابو بکر بن ابی شیبہ رحم اللہ الجمیع، یہ سب کے سب محدثین اور سلف صالحین کا موقف یہ ہے من لم يصلی فهو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے جنت جانے کے لیے نماز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، اقامت الصلاۃ بہت ضروری ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خوشخبری سنا دی. ایک آدمی قضاء قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ آ کے سوال کرتا ہے ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھوں، اور روزے رمضان کے رکھوں، اور پھر قیام بھی کروں رمضان میں، اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ اللہ عز و جلال کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور میری رسالت کو مانتا ہے، پانچ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور قیام کرتا ہے، یہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا. اللہ عز و جلال ہر ایک کو اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ نماز، نوافل پڑھنے اور کثرت سے سجدہ کرنے سے قیامت کے دن میری رفاقت نصیب ہو جائے گی. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس لیے حکم دیا ہے
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ صبر بھی کریے اگر کوئی مشکل آتی ہے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو خود رزق دیتے ہیں آپ کو. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور انجام جو ہے وہ تقوی کا اچھا ہوگا. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، تیسرا علاج جنت میں جانے کا بتایا کہ زکوٰۃ دو. حدیث نمبر 9 اور 30 میں ہم گفتگو زکوٰۃ کے متعلق کر چکے ہیں. اور چوتھی بات بتائی وتصل الرحیم، صلہ رحمی کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے. صلہ رحمی کے متعلق تفصیلی گفتگو ہم حدیث نمبر 48 میں کر چکے ہیں. اللہ عزوجلال سے دعا ہے کہ اللہ عزوجلال ہر ایک کو جنت کے اعمال اختیار کرنے کی توفیق دے، اور پھر جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.